الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبادت کا تذکرہ پچھلے ابواب سے چل رہا ہے اور اسی ضمن میں نماز سے تعلق رکھنے والی جو نفلیں ہیں مختلف قسم کی وہ مختلف ابواب میں انہوں نے بتلائی. اب اسی عبادت کے ذیل میں روزوں سے متعلق نفل روزوں کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار رہا اور آپ کی جو سنت رہی اس کو بتلانا چاہتے ہیں. گویا یہ باب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نفل روزوں کے بیان میں. عبادات میں جس طرح نماز کو ایک اہمیت حاصل ہے روزہ بھی ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے. گویا روزے کی شکل میں بھی عبادت کا ایک طریقہ بتلایا گیا اور روزے کی مشروعیت کے سلسلے میں جو مصلحتیں حضرات فقہا بتلاتے ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ ابھرتا ہے. اس لیے کہ آدمی جب روزہ رکھے گا بھوکا رہے گا تو جو لوگ بھوکے ہیں ان کے اوپر کیا گزرتی ہے اس کا ایک اندازہ اس کو ہوگا, جس کے نتیجے میں ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ ابھرے گا اور ان کی گویا اس بھوک کو دور کرنے کے لیے وہ اپنی طرف سے صحیح کرے گا. یہ مواساط اور ہمدردی کے جذبے کو ابھارنے والا ہے. ساتھ ہی ساتھ قوت بہیمیہ اور قوت شہوانیہ کو بھی قابو میں رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر جو مختلف قوتیں رکھی ہیں ان میں ایک شہوت کی قوت ہے. یہ شہوت پیٹ کی بھی ہے اور شرمگاہ کی بھی ہے, اور یہ دونوں شہوتوں کو جب آدمی قابو میں کر لے تو ہی وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے. تو روزہ جو ہے وہ ان دونوں کے اوپر کنٹرول کا کام کرتا ہے. چنانچہ جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح کے فوائد بتلائے وہاں نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا, یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو آدمی نکاح کے اسباب رکھتا ہو یعنی مہر ادا کر سکتا ہے، بیوی کے حقوق جو ہے نفقہ سکنا وغیرہ کی شکل میں وہ ادا کر سکتا ہے، مبیت کا اس کے اندر صلاحیت ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ فَإِنَّهُ أَغَدُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا فائدہ بتلایا کہ اس کے نتیجے میں آدمی کی نگاہیں پست ہوتی ہے، پرائی عورت کی طرف نگاہ نہیں اٹھتی اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ آگے حضور فرماتے وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجْهٌ، کہ جس میں اس کی طاقت نہیں ہے یعنی بیوی کے جو مختلف حقوق ہیں وہ ادا کرنے کی ان میں اس میں صلاحیت نہیں ہے، نہ مہر نہ نفقہ نہ سکنا نہ دوسرے حقوق، تو اس صورت کے اندر اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے، کہ روزہ جو ہے وہ اس کی شہوت کے اوپر بند لگاتا ہے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَا، تو اصل میں وہ جو نر ہوتا ہے جانوروں کے اندر اور اس کی نر جو قوت نری مردانگی کو ختم کرنے کے لیے جو خصیتیں نکالے جاتے ہیں اور اس کو خصی جو کیا جاتا ہے اس کو وجا سے تعبیر کرتے ہیں، گویا یہ روزہ جو ہے آدمی کی شہوت کو کنٹرول کرنے والا ہے، اسی طرح شیطان کے حملوں کو بھی روکتا ہے۔ روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم الا فسدوا مجاریہا بالجوع، کہ شیطان جو ہے انسان کی رگوں میں اس طرح چلتا اور سرایت کرتا ہے جیسا کہ خون چلتا ہے، اس لیے شیطان کے ان راستوں کو بھوک کے ذریعے سے بند کرو، روزہ رکھنے سے گویا شیطانی حملے سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ قوت بہیمیہ، قوت شہوانیہ جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کا بھی ذریعہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ روحانی ترقی بھی اس سے بہت ہوتی ہے، اس لیے گویا روزے کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی نفل روزوں کا بہت اہتمام فرماتے تھے، حضرات فقہا نے نفل روزوں میں جو مسنون ہے ان کی تعداد 51 بتلائی ہے، ہر مہینے کے رمضان کو چھوڑ کر ہر مہینے کے 3 روزے، اس طرح 11 مہینے کے 33 ہو جائیں گے۔ اب یہ جو 3 روزے ہر مہینے کے رکھے جاتے ہیں، چونکہ روایتوں میں اس کا مختلف انداز آیا ہے، اس لیے ان میں سے جو انداز چاہے اختیار کرے، کوشش یہ ہو کہ مہینے میں 3 روزے ہو جائیں۔ اب ان میں زیادہ تر ایام 20 یعنی وہ راتیں جن میں چاند پوری رات رہتا ہے، 13, 14 اور 15، یہ 13, 14 اور 15 چاند کی جو تاریخیں ہیں ان کو ایام 20 کہتے ہیں، تو ویسے گویا مہینے کے 3 روزے ویسے ایک الگ سے سنت ہے، اور ان کا ایام 20 میں ہونا ایک الگ سنت اور مستحب قرار دیا گیا ہے، کوئی ایام 20 میں رکھے گا تو دونوں سنتوں پر عمل ہوگا۔ بہرحال اگر اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار مہینے کی شروع 3 تاریخوں میں روزہ رکھتے تھے، پہلا، دوسرا اور تیسرا، کبھی کسی مہینے میں ہفتے کے پہلے دن سنیچر، اتوار اور پیر کے رکھے روزے 3، دوسرے مہینے میں منگل، بدھ اور جمعرات، کہیں ایسا ہوا کہ پیر سے شروعات کی، پیر، منگل اور بدھ، اور پھر دوسرے مہینے میں جمعرات سے شروع کر کے جمعرات، جمعہ اور سنیچر کا، تو بہرحال یہ جو 3 روزے مہینے کے رکھنے ہیں وہ بہرحال رکھے، ان روزوں کے لیے جون سا بھی طریقہ چاہے اختیار کر سکتا ہے، فقہا نے کتب فقہ میں اس کے مختلف شکلیں بتلائی ہیں، جس شکل کو بھی اختیار کرے گا یہ سنت مہینے کے 3 روزوں کی ادا ہو جائے گی۔ تو یہ 11 مہینے کے 3 کے حساب سے 33 تو یہ ہوئے، اور ذوالقعدہ کے، ذوالحجہ کے 9 روزے، ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد پہلے چاند سے لے کر 9 تک، عرفہ کے دن تک 9 روزے رکھے، تو یہ 33 اور 9 جو ہیں 42 ہوئے، اور شوال کے 6 42 اور 6 48 ہوئے، اور جو ہے محرم کا عاشورے کا روزہ اور اس سے پہلے ایک دن یا اس کے بعد، گویا یہ دو روزے، عاشورہ کا تو ہے ہی، اب اس کے ساتھ چاہے تو نویں کا رکھو چاہے تو گیارہویں رکھو، تو یہ محرم کے دو ہوئے، تو 50 یہ ہوئے، اور نصف شعبان 15ویں شعبان کا روزہ. اس طرح حضرات فقہا نے 51 روزوں کو مسنون لکھا ہے کتابوں میں. اس کے علاوہ بھی جو روزے ہیں، مثلا پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ، یا جمعہ اور اس کے ساتھ آگے پیچھے کوئی دن ملا لیا، یہ سب روزے مستحب روزوں میں شمار کیے گئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ سب روزے ثابت ہیں. یہاں اس باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزوں کے سلسلے میں کیا طریقہ تھا، کیا انداز تھا، وہ بتلائیں گے. حضرات انبیاء میں حضرت نوح علی نبینا والی صلاۃ وسلام ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، مسلسل ہمیشہ رکھتے تھے. حضرت داؤد علی نبینا والی صلاۃ وسلام ایک دن روزہ اور ایک دن افطار، یہ ان کا طریقہ تھا. حضرت عیسیٰ علی نبینا والی صلاۃ وسلام ایک دن روزہ اور دو دن افطار. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہاں اس باب میں مختلف انداز ہیں جو بتائے جائیں گے. چنانچہ یہ روایتیں پیش کرتے ہیں. حدثنا قطیبۃ بن سعید قال اخبرنا حماد بن زید عن ایوب عن عبداللہ بن شقیق قال سألت عائشة رضی اللہ تعالی عنہا عن صیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت کان یصوم حتی نقول قد صام ویفطر حتی نقول قد افطر قالت وما صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرا کاملا منذ قدم المدینۃ الا رمضان. یہ حضرت عبداللہ بن شقیق کی یہ روایت نماز کے سلسلے میں بھی گزری، عبادات کے باب میں نماز میں کیا طریقہ تھا انہوں نے پوچھا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا تھا. اب روزے کے سلسلے میں بھی انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا. فرماتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزوں کے متعلق. آپ فرمایا کان یصوم حتی نقول، کبھی تو آپ روزے رکھنے کا سلسلہ شروع کرتے تھے تو آپ مسلسل روزے رکھے چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ ہم لوگ اپنے دل میں یوں کہتے تھے قد صام، کہ بس آپ تو روزے ہی رکھتے رہیں گے، اب روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں. وَيُفْتِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ اَفْطَرَ، اور کبھی کسی مہینے میں روزہ نہیں رکھتے تھے، افطار کر لیتے تھے یعنی روزہ نہیں رکھتے تھے، یہاں تک کہ مسلسل اسی طرح دن گزرتے تھے اور ہم اپنے جی میں ہی سوچتے تھے کہ آپ اب روزہ نہیں رکھیں گے. آگے فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وما صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرا کاملا منذ قدم المدینۃ الا رمضان. ہجرت کے بعد، مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف آوری کے بعد، کسی بھی مہینہ کے پورے مہینے کے روزے آپ نے نفل کے طور پر نہیں رکھے، پورے مہینے کے روزے اگر رکھے ہیں تو رمضان کے، رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے میں پورے مہینے کے نہیں روزے. گویا نفل روزے رکھے ہیں لیکن پورا مہینہ نہیں، کچھ دنوں میں افطار ضرور کیا ہے. اور ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے کہ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد رمضان کے علاوہ گویا یعنی کسی مہینے میں کامل افطار بھی نہیں کیا سوائے رمضان، یعنی یہ بھی نہیں ہوا کہ نہ رکھے ہوں، رکھے بھی ہیں، لیکن گویا ایک رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ جو پورا مہینہ روزے رکھے، باقی مہینوں میں روزے بھی رکھے اور افطار بھی کیا، دونوں طریقے رہے. حدثنا علی بن حجر قال اخبرنا اسماعیل بن جعفر عن حمید عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ سئل عن صوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا. فقال، تو جواب میں انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مختلف تھی، کان یصوم من الشهر حتی نرى انه لا يريد ان يفطر، یعنی آپ مہینے کے کچھ دنوں میں روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم آپ کے مسلسل روزہ رکھنے کی وجہ سے ایسا سمجھنے لگتے تھے کہ آپ اب اس مہینے میں افطار نہیں کریں گے، روزے ہی رکھتے چلے جائیں گے، وہی بات جو اوپر کی روایت میں آئی، وہ یفطر، اور کبھی آپ روزہ چھوڑ بھی دیتے تھے، حتی نرى انه لا يريد ان يصوم منه شيئا، یہاں تک کہ ہمیں یہ خیال ہونے لگتا تھا کہ اب اس مہینے میں آپ روزہ نہیں رکھیں گے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نہ رکھا ہو، رکھے بھی اور چھوڑے. وكنت لا تشاء ان تراه من الليل مصليا الا رايته مصليا ولا نائما الا رايته نائما. اور عادت شریفہ یہ بھی تھی کہ اگر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو سوتا ہوا دیکھنا چاہو تو یہ بھی مل جاتا، اور اگر نماز پڑھتا ہوا دیکھنا چاہو تو یہ بھی میسر ہو جاتا. یعنی گویا عادت شریفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ تو تمام رات سونے کی تھی نہ تمام رات جاگنے کی، بلکہ رات کا کچھ حصہ آپ آرام فرماتے تھے اور رات کے کچھ حصے میں آپ عبادت کرتے تھے، اور گویا وہ مقرر تھا، رات کے جس حصے میں آرام فرماتے تھے وہ بھی اور عبادت فرماتے تھے وہ بھی. اس لیے آپ اگر کوئی آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں سوتا ہوا دیکھنا چاہے تو جس حصے میں آپ آرام فرماتے تھے اس حصے میں آپ کو سوتا ہوا دیکھ سکتا تھا، اور رات کے کو اگر آپ کو نماز میں دیکھنا چاہے تو رات کے جس حصے میں آپ نماز ادا فرماتے تھے اس حصے میں آپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ سکتا تھا. گویا نماز کے اور سونے کے اوقات آپ کے مقرر تھے. عام طور پر شراح نے اس حدیث کا یہی مطلب بیان کیا ہے. ایک دوسرا مطلب بھی بیان کیا ہے کہ رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بات تو طے تھی کہ رات کا کچھ حصہ آپ آرام فرماتے تھے اور کچھ حصہ عبادت میں گزارتے تھے، لیکن آرام اور عبادت کے حصے جو تھے وہ متعین نہیں تھے. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ رات کے شروع حصے میں عبادت کر رہے ہیں آخری حصے میں آرام فرما رہے ہیں، کبھی معاملہ برعکس ہوتا کبھی درمیان میں. تو گویا رات کے مختلف حصوں کو مختلف زمانوں میں آپ نے اپنی عبادت کے ذریعے سے آباد کیا ہے. یہ بھی ایک مطلب بیان کیا، لیکن پہلے والے مطلب کو راجح قرار دیا گیا ہے. حدثنا محمود بن غیلان قال اخبرنا ابو داود قال انبانا شعبت عن ابی بشری قال سمیت سید بن جبیری عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول ما یرید ان یفطر منه. وہی بات جو اوپر کی روایتوں میں آئی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، پہلی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، دوسری حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، یہ تیسری روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو مہینے کے اندر روزہ رکھنے کا سلسلہ شروع کرتے تھے، حتیٰ نقول یہاں تک کہ ہم لوگ اپنے جی میں یوں کہتے تھے ما یرید ان یفطر منه، کہ آپ اس مہینے میں شاید افطار نہیں کریں گے، روزے ہی رکھتے رہیں گے. ویفطر، اور کبھی آپ افطار کرتے تھے روزہ نہیں رکھتے تھے چھوڑ دیتے تھے، حتیٰ نقول یہاں تک کہ ہم لوگ اپنے جی میں یوں کہتے تھے ما یرید ان یصوم منه، کہ اس مہینے میں آپ کا ارادہ شاید روزہ رکھنے کا نہیں ہے. لیکن بہرحال ما صام شهرا كاملا منذ قدم المدینہ الا رمضان، مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد کوئی بھی مہینہ پورا سوائے رمضان کے آپ نے روزوں میں نہیں گزارا، رکھے لیکن کچھ دن افطار کے بھی تھے. حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدی عن سفیان عن منصوری عن سالم بن ابی الجاد عن ابی سلمۃ عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان. یہ حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن تابعی ہیں، فرماتے ہیں، نقل کرتے ہیں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان. اب یہ روایت جو ہے اگلی تینوں روایتوں کے خلاف. اگلی تینوں روایتوں میں یہ تھا کہ رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں بھی پورے مہینے کے روزے کبھی آپ نے رکھے نہیں. یہاں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل 2 مہینوں کے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کی. تو اب اس میں شعبان بھی آ گیا, اگلی روایتوں کے خلاف پڑ گیا, تو اب کیا اس کے مختلف توجیحات کی ہے. گویا یہاں جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں شعبان کا بھی تذکرہ آیا وہ مبالغے کے طور پر, یعنی شعبان کا بڑا حصہ آپ روزے میں گزارتے تھے تو اس بڑے حصے کی وجہ سے گویا کہ پورا شعبان. جیسا کہ آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہی وضاحت کے ساتھ یہ چیز بیان کی گئی ہے آ رہی ہے. تو گویا اس کا مطلب یہ نہیں لیں گے کہ پورا شعبان, شعبان کا بڑا حصہ, تو جب بڑا حصہ ہے تو اس کو بھی جیسے کوئی آدمی رات کا بڑا حصہ عبادت میں گزارے, ہو سکتا ہے درمیان استنجا کے لیے گیا ہو, وضو کے لیے گیا ہو, چائے بھی پی ہو, تو ابھی لوگ یہی کہتے ہیں پوری رات عبادت کی, حالانکہ کچھ وقت تو اس میں دوسرے کاموں میں گزرا, لیکن یہ کہا یہی جاتا ہے اکثر حصے کی وجہ سے. تو ایسے یہاں پر بھی گویا مبالغہ کرتے ہوئے بڑا حصہ روزہ رکھا تھا اس معنی کر کے شعبان کو بھی اس میں شامل کر لیا. آگے حضرت عائشہ کی روایت میں یہی بتایا ہے. دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے ساتھ شعبان کے بھی پورے مہینے کے روزے رکھے ہو, اور اس کا علم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ کسی اور کو نہ ہوا ہو, ان کو تھا اس لیے انہوں نے بتلایا. رہی ابن عباس اور حضرت عائشہ کی روایت جو اوپر گزری جس میں یہ ہے کہ رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے پورے روزے نہیں رکھے, وہاں وہ حضرت عادت کو ذکر کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ پورے مہینے کے روزے رکھنے کی نہیں تھی سوائے رمضان کے. رمضان میں تو پورا مہینے کا روزہ رکھتے تھے, رمضان کے علاوہ اور مہینوں میں آپ کچھ افطار بھی کر لیتے تھے. البتہ کسی سال آپ نے شعبان کا بھی پورا مہینہ روزے میں گزارا ہو یہ ممکن ہے, اور اس کا پتہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور کو نہ چلا ہو. آگے قال ابو عیسیٰ ہذا اسناد صحیح وہکذا قال عن ابی سلمت عن ام سلمت. اب امام ترمذی اس روایت کے متعلق جو ہے فرماتے ہیں کہ یہ حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن جو تابعی ہیں یہ اس روایت کو حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں. وَرَوَا هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي سَلْمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بہت سے راویوں نے یہ روایت بجائے ابو سلمہ ابن عبد الرحمن کے دوسرے لوگوں سے نقل کی ہے, اس میں ام المومنین حضرت ام سلمہ کے بجائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے کہ وہ حضرت ام سلمہ کے بجائے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ 2 مہینے کے مسلسل روزے شعبان اور کے. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَبُو سَلْمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلْمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. آگے امام ترمذی دونوں جو ہے سندوں کے اندر تطبیق دیتے ہوئے یہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ روایت حضرت ابو سلمہ جو تابعی ہیں فقہائے صبائے مدینہ میں سے ہیں انہوں نے حضرت ام سلمہ سے بھی سنی ہو, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سنی ہو, اور کسی نے حضرت ام سلمہ کے حوالے سے ان کے واسطے سے بیان کی, کسی نے ان کے واسطے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اسی روایت پر کلام کرتے ہوئے بخاری کی شرح میں نسائی کے حوالے سے لکھا ہے کہ نسائی کے اندر یہی روایت جو ہے دونوں طریقے سے آئی ہے, یعنی حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ سے بھی یہ نقل کرتے ہیں, اور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نقل. معلوم ہوا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے دونوں سے سنی ہے، کبھی اس طرح کبھی جس شاگرد نے جو سنا اس کے مطابق نقل کیا. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطانا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہماری، ہمارے والدین، ہمارے اہل و عیال، ہمارے بھائی بہن، ہماری اولاد در اولاد، ہمارے اعزاء اور اقارب، ہمارے اساتذہ اور مشائخ، ہمارے دوست اور احباب، ہمارے محسنین و متعلقین، مخلصین و محبین، اور جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا، جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں، اور تمام مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما. ہمارے چھوٹے اور بڑے، ظاہر اور پوشیدہ، اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. ہماری اولادوں کو عقائد حقا، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے اے اللہ تو ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام ماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. نماز کا عشق اور محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے. نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. نماز کا خشوع خضوع ہمیں عطا فرما. نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اللہ منور اور معمول فرما، عبادات کا اہتمام نصیب فرما، معاملات کی درستگی عطا فرما، معاشرت کا حسن عطا فرما. اے اللہ تیرے جن بندوں نے حج کے ارادے کیے ہیں، اے اللہ ان تمام کے سفر حج کو عافیت سہولت حفاظت کے ساتھ شروع کروا کر عافیت سہولت اور حفاظت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچوا. حج کے تمام مناسک اور اعمال کو سنت کے مطابق ادا کروا کر حج مبرور کی سعادتوں سے ان کو مالا مال فرما، زیارت مقبولہ نصیب فرما. اے اللہ ہر قسم کی جنایتوں سے ان کی حفاظت فرما، وہاں کے قیام کو بہتر سے بہتر طریقے سے اے اللہ وصول کرنے اور گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہر چھوٹی بڑی معصیت سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ اور ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی رضا مندی والے اعمال کروا لے، تیری ناراضگی والے اعمال سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولادیں اللہ نافرمان ہیں ان کے اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما. جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں، اے اللہ ان کو صالح جوڑ عطا فرما کر نکاح کی صورتیں پیدا فرما. اے اللہ جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں، اے اللہ ان کو خوشگوار ازدواجی زندگی عطا فرما. اے اللہ جو نرینہ اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو، اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے، اے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما. ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے، خلافت راشدہ کے نہج پر خلافت اسلامیہ قائم فرما. اے اللہ ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو ہدایت عطا فرما، بے دینوں ملحدوں کی سربراہی سے ان ممالک کو نجات عطا فرما کر دیندار امانت دار غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما، جو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت مطہرہ کو جاری و ساری کرنے والے ہوں. اے اللہ ایمان و اسلام کی ہوائیں چلا دے، ہر فرد بشر کو اے اللہ ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائے تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں موجود اور اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک.